السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پچھلی کئی کلاسوں میں یہ ذکر کیا گیا تھا آپ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، یعنی بہت سارے لوگوں نے جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یہود تھے، کچھ نصارہ بھی تھے، اور ابھی بھی آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو امام بیہقی نے اس پر 40 یعنی 40 ولیوم لکھے تھے دلائل نبوت کے نام سے، اور یہاں پر امام بخاری بھی ان تمام ان مناقب میں، فضائل و مناقب میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل لے کر آئے ہیں۔ وہ تمام معجزات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی دیے گئے تھے، اور اس پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے، ایکچولی وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر دو ایکسٹریم قسم کے لوگ ہو گئے تھے جس وقت، ایک تو وہ وقت تھا جب یونانی فلسفہ بہت عام ہوا، یہ بالکل شروع کا دور تھا، تابعین کے بعد کا دور۔ یونانی فلسفے کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا عقیدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ بالکل ایسا طبقہ جو کہ وہی معتزلہ فرقے ہی کا ایک حصہ تھا، جس وقت سمجھے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اس وقت کی بات میں کر رہی ہوں، اسپیشلی ہم خود سے برصغیر ہند و پاک کی بات کی جا رہی ہے، کہ اس وقت ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو یہ سمجھنے لگے تھے کہ ترقی صرف اور صرف انگریزی تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یا انگریزوں کو فالو کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس بنا پر انہوں نے ہر طرح سے اسلام کو توڑ مروڑ کر انگریزوں کے حساب سے پیش کیا، اور اس بنا پر اچھے اچھے لوگ جو کہ بہت دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، جن کی داڑیاں اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے سینوں تک ان کی داڑیاں ہوں، ان کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا، جن لوگوں نے بہت اچھے کام کیے، جن کے بارے میں اگر آج بات کریں اور اگر ان کو کہا جائے کہ یہ فلاں فلاں صحیح نہیں تھے یا ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو لوگ مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہوا کہ انگریزوں کا دیکھا دیکھی ان لوگوں نے نبوت کے بہت سارے جو معجزات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے تھے، ان معجزات کا انکار کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نبی اس بطور ایسا مانا کہ آپ کو قرآن دیا گیا اور بس وہ آپ نے اپنے وقت میں پہنچا دیا، اور اب آپ کی ضرورت یا آپ کی تعلیمات کی ضرورت اب باقی نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس حد تک آگے بڑھے جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پوسٹ مین کا درجہ دیا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ بس پوسٹ مین کیا کرتا ہے، ایک ڈاکیا ہوتا ہے، خط دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر آپ کے تمام معجزات کا انکار کر دیا، معراج کا واقعہ اور بھی بہت سارے واقعات۔ دوسری ایکسٹریم پر کچھ اور لوگ چلے گئے جن لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان لوگوں کے اگر دیکھا جائے اگینسٹ میں، کہ جو ایک ایسا طبقہ تھا جو معتزلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور جن کی سوچ عقل پرست سوچ کہہ سکتے ہیں آپ، جن کو ان لوگوں کی مخالفت میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جن لوگوں نے غلو کی حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آگے بڑھاوا دے دیا۔ تو اب دیکھیں ہم کو دونوں کے بیچ اعتدال سے چلنا ہے، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل یہاں دیے گئے ہیں، اور آپ کے فضائل اور مناقب دیے گئے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بھی نہیں تھے، آپ بشر ہی، انسان ہی تھے آپ، لیکن عام انسانوں کے لیول پر ہم نہیں لا سکتے رسول اکرم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چنا تھا اپنے خاص بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات دیے الحمدللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہماری ایک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں رسپیکٹ دینا چاہیے، جو آپ کے تعلق سے ہماری سوچ ہو، ہمارا نظریہ ہو، وہ اعتدال والا رویہ ہو، کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو بشر سے اٹھا کر یہ نہ بنا دیں کہ نعوذ باللہ آپ فرشتے تھے یا نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی ذات کا کوئی حصہ تھے، نہیں، جیسے عیسائیوں نے کیا، ہمیں ویسا بھی غلو نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کو گھٹا دینا، کیونکہ غلو کا معنی کیا ہوتا ہے، افراط و تفریط، یا تو اتنا بڑھا دینا درجہ کہ حد سے اوپر، یا اتنا گھٹا دینا جو ہے ان کی عزت جو مقام ہے اس سے نیچے گھٹا دینا، جیسے کہ معتزلی فرقہ نے کیا کہ آپ کے معجزات کا ہی انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں ہم کو لے کر چلنا ہے۔ تو آج جو خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ پڑھے تھے اور آج بھی ہم مین ٹاپک آج کا ہمارا وہی رہے گا، تمام احادیث تقریباً وہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ کی طرف سے آپ پر وہی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی خاص آپ پر رحمت تھی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے معجزہ بھی دکھایا، اور معجزہ صرف رسولوں کو ملتا ہے، کوئی ولی کو، کوئی پیر، کوئی بزرگ کو معجزہ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا ہے یہ معجزہ، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اور معجزے پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ معجزے پر ایمان لانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام جو معجزات ہوئے تھے اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ، کیونکہ بہت سارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں ایکچولی جبکہ ہے نہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ معجزات کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سب بیکار کی باتیں، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہہ کر انکار کر دیتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہندوستان میں جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت ایسا طبقہ پیدا ہوا جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا ہوگا، انگریزوں کو یعنی جواب دینے کے لیے انہوں نے کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اللوجیکل باتیں ہیں یہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہی یہی تو ہے، معجزات یہی تو ہے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے لیے خاص ایک مدد ہوتی ہے، تو یہی تو معجزہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے رسول اکرم کی بہت سارے معجزات کا انکار کر دیا، تو یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے۔ حالانکہ جن لوگوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کی، آج ان کے نام پر لوگ فخریہ کہتے کہ ہم علیگی ہیں یا اور جو بھی بہرحال ہیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کر کسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس یونیورسٹی میں پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں کے نظریات کو فالو کرنا یا ان لوگوں کے نظریات کو فالو کرنا، اس میں آپ کے بھی عقیدے میں بگاڑ کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر تعلیم آپ حاصل کریں کہیں سے بھی، لیکن عقیدہ جو ہمارا منہج ہے، جو صحیح دین کی تعلیم ہے، وہ آپ وہیں سے لیں جو اس کے صحیح اوتھینٹک سورسز ہیں، ادھر ادھر سے نہ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ میرے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اچھا، آپ لوگ چیٹ باکس میں میسجز کرتے رہے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ لوگوں کو سنے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ورنہ مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ آپ لوگ سن پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلاس الائیو ہو، اس وجہ سے آپ لوگوں کے میسجز آنا چاہیے۔ جی، تو کیا سمجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ تو آئیے احادیث آج کی ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3551، فضائل و مناقب کا بیان۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے، اور ان سے برا بن عازب نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، جیسے پچھلے دفعہ سوال کیا تھا کسی نے کہ رسول اکرم بہت اونچے تھے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ نہ درمیانہ قد کے تھے۔ آپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا، آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لٹکتے رہتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ جوڑے میں دیکھا، اور سرخ سے مراد یہاں پر آپ کو یاد ہوگا، لاسٹ میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کا ایکسپلینیشن آپ کو دیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ سرخ جوڑے سے مراد کون سا جوڑا ہے، کہ سرخ دھاریاں تھیں اس میں، پیور سرخ نہیں تھا، کیونکہ رسول اکرم نے خود بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایسا جوڑا پہننے سے منع فرمایا تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ یوسف بن اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے اللہ من کبیہ بیان کیا بجائے لفظ شمح اذنیہ کے، یعنی آپ کے بال مونڈوں تک پہنچتے تھے۔ ایکچولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل نہیں لگاتے تو بال تھوڑے نیچے تک آتے، کانوں کی لو مطلب جو کان ہے ہمارے، کانوں تک بال۔ تو آپ دیکھیں پیچھے گردن سے لے کر کان تک بال آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس بنا پر بہت سارے کنفیوژن پایا جاتا ہے، کچھ لوگ بال بہت لمبے رکھتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے کرتے ہیں، لیکن خود رسول اکرم سے ثابت ہے کہ آپ نے کہا کہ یعنی بالوں کو ترشوا لیا کرو، یعنی کٹوا لیا کرو، کیونکہ پورا گندا بال رہنا شیطان کی علامت ہے، شیطان کو ایسے بال پسند ہے کہ بالکل بکھرے ہوئے اور بڑے بڑے بال رکھنا۔ تو ایسا ہو کہ نہیں، جو نارمل سب صحابہ تھے ہم سبھی کا دیکھتے ہیں کہ ان کے بال کوئی ایسے بہت بڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ہر صحابہ کسی چوٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال بالوں کو کاٹنا اور انڈر آرمس بال صاف کرنا، یہ سب خصال فطرت میں سے ہے، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ناخن کاٹنا، بال ترشوانا، داڑھی بنوانا اور مونچھ کے بال کتروانا، یعنی پوری مونچھ بھی آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت زیادہ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان والا معاملہ ہو، تو یہ سب اس کو فطرت کی عادتوں میں سے کہا جاتا ہے، یعنی فطرت نے اس کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کان کی لووں تک بال کا پہنچنا اور بعض روایت میں کندھوں تک، یہ کندھوں اور کانوں کے بیچ کا واقعہ ہے۔ تو جب آپ تیل ڈالتے تھے تو بال تھوڑے سے چپک جاتے تھے، اور جب تیل نہیں ڈالتے تو بال تھوڑے سے نیچے یعنی کانوں کے نیچے تک آتے تھے، تو یہ دونوں کے بیچ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حدیث 3552 دیکھیے، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے زہیر نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کس نے براء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا پتلا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، چہرہ مبارک چاند کی طرح گول اور خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ، جیسے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا کہ رسول اکرم کا چہرہ گول تھا، لمبا نہیں تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہمیشہ ایسا ذکر کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، یہ محبت کی اصل میں نشانی تھی کہ جب بھی رسول اکرم کا ذکر آتا تو ان کی آنکھوں میں یا تو آنسو آ جاتے یا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی محبت سے ذکر کرتے کرتے۔ یعنی جب بھی وہ رسول اکرم کا ذکر کرتے تھے، بعد میں جب تابعین ان سے دور دراز سے سوالات کرنے کے لیے آتے تھے تو رسول اکرم کا ذکر کرتے کرتے وہ محبت کا اظہار ہوتا تھا اصل میں، اور یہ پھر ایک ان کی محبت کی نظر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے جب انبیاء کو چنتا ہے تو وہ بہت یعنی ایسے لوگوں کو چنتا ہے کہ جن کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں ایک رسپیکٹ، ایک محبت، ایک رعب، ایک الگ ہی انسیت سی پیدا ہو جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وجیہ کہا ہے کہ بہت ہی، وجیہ کا مطلب ہوتا ہے اسمارٹ، بہت یعنی پرسنالٹی ہی ان کی ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہی انسان رعب میں مبتلا ہو جائے، ان کے رعب میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کو جب چنتا ہے تو اسی طرح کے لوگوں کو چنتا ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا، تو ایسے انہیں آپ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا کہ آپ کا اخلاق ظاہری طور پر بھی بہت ہی بہترین تھا، آپ کی پرسنالٹی بھی سب سے بہترین تھی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ہر طرح سے یعنی کہیں کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی، ایون آپ کا بچپن بھی ہر قسم کی برائی سے اور جو لغویات تھے اس سے دور رہا الحمدللہ۔ آپ کی جو نوجوانی کی عمر تھی وہ بھی ہر لغویات سے اور سب لہو لعاب سے دور رہی۔ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی بتوں کے نام کے چڑھاوے کا کوئی کھانا، کوئی نظر و نیاز کی چیزیں نہیں کھائیں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، یعنی بچپن سے آپ کا کردار ایسا تھا، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو چنتا ہے جو سب سے بیسٹ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، کیونکہ کفار مکہ ہمیشہ اعتراض کرتے تھے نا کہ ہم کو کیوں نہیں چنا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کون اس کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ احادیث پڑھ کر ہمارے دل میں کیا پیدا ہونا چاہیے؟ ایک شوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت، آپ سے ملنے کا شوق، اشتیاق ہمارے دل میں ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تو دیدار ہم کو ملے ہی ملے، ہم وہ بھی دعا کریں، لیکن ہمیں رسول اکرم سے بھی ملنے کی خواہش ہو، ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسی محبت ہو جیسے صحابہ کو محبت تھی، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ انہی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہماری محبت زیادہ سے زیادہ بڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اور یہاں یہ بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں قیافہ شناسی بہت عام تھی۔ حدیث 3555، ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، کہا مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عروہ نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت ہی خوش داخل ہوئے، خوشی اور مسرت سے پیشانی کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ یہاں پر ایکچولی یہاں بتانا مقصد یہ والی حدیث اس لیے لائے ہیں امام بخاری کہ آپ کے چہرے پر آپ کے اندرونی احساسات کا عکس ظاہر ہوتا تھا، یعنی اتنے زیادہ آپ کے جو آپ کے ایکسپریشن تھے وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ ایسا بنایا تھا، یہ آپ اتنے سادہ مزاج تھے کہ آپ کی خوشی یا غمی کا اثر آپ کے چہرے سے پھوٹ پڑتا تھا۔ تو اب خوشی اور مسرت سے داخل ہوئے کہ پیشانی کی لکیریں چمک رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے سنا نہیں، مجزز مدلجی نے زید اور اسامہ کے صرف قدم دیکھ کر کیا بات کہی، اس نے کہا کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہسٹری جاننی پڑے گی، کسی کو معلوم ہے کہ یہ اسامہ کس کے بیٹے تھے جن کو حب رسول کہا جاتا تھا، کہ رسول اکرم کی محبت؟ اسامہ کون تھے؟ فاسٹ ٹائپنگ کی اب تک عادت ہو جانا چاہیے تھا آپ کو۔ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے بیٹے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ تو کچھ مشرکین مکہ اصل میں الزام لگاتے تھے کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ کا رنگ فیئر تھا اور اسامہ کا رنگ تھوڑا سا کم تھا، کیونکہ وہ ام ایمن کے بیٹے تھے، ام ایمن حبشیہ تھی، یعنی حبش کی رہنے والی تھی۔ تو ایک بار زید رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید دونوں سو رہے تھے اور چادر اوڑے ہوئے تھے چہرے پر، لیکن پیر کھلے ہوئے تھے دونوں کے۔ تو یہ جو مدلجی ایک شخص تھا اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، اب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ جب آیا رسول اکرم سے کسی بات کو پوچھنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ دو لوگ سو رہے ہیں، تو اس نے دونوں کے پیر دیکھے۔ اور قیافہ شناسی میں یہ بہت مشہور تھا۔ قیافہ شناسی کہتے ہیں کہ کسی کے چہرے سے دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ لگانا، یا کسی کے قدموں کو دیکھ کر۔ اس زمانے میں یہ رواج عام تھا، کیونکہ حالانکہ اسلامی کوالٹی نہیں ہے یہ قیافہ لگانا، کیونکہ آپ کسی کے بھی بارے میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص کیسے ہوگا، یہ تو آپ کو مطلب غیب کی خبر ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، لیکن کچھ لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں۔ تو اس شخص نے دونوں کے پیروں کو دیکھ کر کہا، حالانکہ ایک کا پیر گورا، یعنی ایک پیر اس میں وائٹ تھا اور ایک پیر تھوڑا سا بلیک تھا، لیکن دونوں کے جو شیپ تھا، یہ جو ایک ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون بچوں کے جو دادا ہوتے ہیں تو دادا کے جیسے اکثر پوتوں کے پیر ہوتے ہیں، اتنی شباہت ہوتی ہے، یہ جیسے دادی کے پیر ہوتے ہیں ویسے ہی پوتی کے پیر ہوتے ہیں، اتنی شباہت ہوتی ہے، اسپیشلی پیروں میں بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پیر کا جو شیپ ہوتا ہے۔ تو اس نے دونوں کے پیروں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ باپ بیٹے کے ہی پیر ہیں، حالانکہ دونوں کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ تو اس پر رسول اکرم خوش ہوئے، یعنی آپ نے خود ہی اس بات کو وہ کیا کہ جو عرب کے جو اس وقت کے لوگ اعتراض کرتے تھے، یا جو لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہے اسامہ، تو وہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو دونوں باپ بیٹوں کے پیر ہیں۔ تو یعنی ان لوگوں کی بات غلط ثابت ہو گئی، انہی کے آدمی نے بات کہہ دی۔ اور یہ جو قیافہ شناسی ہے ایکچولی، تو یہ قیافہ شناسی اسلام میں یہ پسندیدہ، یہ جائز بھی نہیں ہے، حالانکہ اس پر کہہ رہے تھے امام شافعی نے اسی حدیث کو لے کر اس بات کو جائز رکھا ہے کہ قیافہ شناسی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ امام شافعی کی سیرت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس بات کو، انہوں نے اس کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ بہرحال واللہ عالم، تو منافق اور یا کچھ کفار یہ شبہ کیا کرتے تھے کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں ہیں۔ ایک بار باپ بیٹے چادر اوڑھے سو رہے تھے مگر پاؤں کھلے ہوئے تھے، تو جو مدلجی عرب کا بڑا قیافہ شناس تھا، پاؤں دیکھ کر کہا کہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے میں سے ہیں۔ امام شافعی نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ قیافہ صحیح ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر ثابت کرنا یہ مقصود ہے، امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ آپ کی پیشانی میں جو لکیریں تھیں، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرحت و مسرت کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ آپ کی پیشانی کی لکیریں چمکنے لگی، یعنی آپ کے چہرے کی خوشی، آپ کی اندرونی خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی، سبحان اللہ۔ اور آپ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر خوش ہوتے تھے، اور جب رنجیدہ ہوتے تو رنجیدگی کا اثر بھی آپ کے چہرے پر نمایاں ہوتا تھا۔ اور بتانا مقصود ہے کہ آپ بھی انسان ہی تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، ان سے عبداللہ بن کعب نے، میں نے کعب بن مالک سے سنا۔ آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے، کون سے سورہ میں ان کی توبہ کا ذکر آیا ہے کعب بن مالک کا؟ جی سورہ توبہ میں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اب جواب صحیح آ رہے ہیں، جلدی جلدی آپ لوگ الرٹ رہیے۔ اور آج کلاس میں لوگ بھی بہت کم نظر آ رہے ہیں مجھے۔ سورہ توبہ میں کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر آیا ہے، تو بہرحال وہ اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اکرم کو سلام کیا، تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے، یعنی خوش ہوتے، تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسے معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی آپ کے اندرونی جو احساسات تھے وہ چہرے سے ظاہر ہوتے تھے۔ اور بتانا مقصود ہے کہ رسول اکرم نے اپنے آپ کو الگ نہیں بنا رکھا تھا لوگوں سے کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ آؤ گے تو اب میں مسکراؤں گا ہی نہیں، کیونکہ مسکرانے کی وجہ سے تو میرا رعب ختم ہو جائے گا، تم لوگ آؤ گے تو میں تھوڑا سا تم لوگوں کے ساتھ ہنسنا بولنا میں بند کر دوں گا، نہیں۔ جیسے کہ ہمارے پر کانسیپٹ کیا ہے، یعنی صوفیت یا صوفیزم کی وجہ سے ہمارے پر کانسیپٹ کیا گیا ہے کہ جو نیک اور دیندار لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ہمیشہ 12 بجے ہونے چاہیے، 12 بجے چہرے پر، یا ان کا چہرہ بالکل ایسا ہو کہ دیکھنے والا ڈر جائے، نہ وہ کسی سے بات کریں، ان کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگے، ان سے ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر لوگ رہیں ان کے ڈر کی وجہ سے، ہے کہ نہیں یہ کانسیپٹ؟ آپ بتائیے۔ ہمارے یہاں پر اگر کوئی شخص، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی اسکالر آتا ہو، کوئی بھی سوچ لیجئے آپ اپنے ذہن میں باہر کے اسکالرس، اور سوچیے کہ اگر وہ اسکالرس آپ سے ملے اور آپ سے ہنس بول کر بات کریں، آپ سے فری ہوں، یا آپ سے عام انداز میں بات کریں تو آپ کا کیا اثر ہوتا ہے ہم لوگوں پر؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو بہت بے چین تھے ان سے ملنے کے لیے، لیکن جب ملاقات کی تو ہاں ٹھیک ہے، نارمل ہی ہے، ہم جیسے ہی ہیں۔ تو کیا جو اسکالرس ہوتے ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہوں گے؟ جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا تھا آپ کا انداز؟ کہ آپ اپنے آپ کو ایک الگ شو کرتے تھے؟ کوئی واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے جس میں جب سارے صحابہ بیٹھے تھے اور رسول اکرم بھی تھے اور سب صحابہ اپنی اپنی پسند بتا رہے تھے، تو رسول اکرم نے اپنی پسند بھی بتائی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا سب نے تین تین چیزیں بتائی تھی نا، کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ جیسے ابو بکر نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے، میری بیٹی آپ کی نکاح میں رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے موٹا جھوٹا پہننا پسند ہے اور یعنی سادگی پسند ہے، اور رسول اکرم کے لیے ہمیشہ جب بھی آپ حکم دیں تو اس حکم کو بجا لانا مجھے پسند ہے۔ جی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے نماز خوشبو اور عورت پسند ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے اور نافع علم آپ کو عطا کرے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں یاد ہیں، الحمدللہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو یعنی آپ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ تو نبی تھے ماشاء اللہ، پھر بھی آپ کیا یعنی کیا آپ نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی تھی کہ تم مجھ سے دور رہو ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر، اور میں چونکہ نبی ہوں تو میں تم سے عام لہجے میں بات نہیں کروں گا، یہ عام بات چیت نہیں ہوگی ہماری، ایسا کیا تھا؟ آپ نے کبھی اپنے لیے اسپیشل کرسی بنائی، اسپیشل ڈریس سلوایا؟ کبھی آپ نے اپنے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ رکھے؟ نہیں رکھے، بلکہ سب سے زیادہ سادگی پسند تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی ماشاء اللہ، الگ الگ صحابہ نے الگ الگ اپنی اپنی پسند بتائی تھی ماشاء اللہ۔ اور دیکھیے اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ رسول اکرم کے سامنے کتنے بے جھجک تھے، یعنی وہ یعنی تھا ادب تو تھا، ادب الگ بات ہوتی ہے، بدتمیزی الگ بات ہے، تو بدتمیزی نہیں تھی، ادب کے دائرے میں رہ کر وہ رسول اکرم سے بات چیت کیا کرتے تھے، یعنی ایسی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا جھوٹ پر مبنی، بلکہ اچھی گفتگو، اچھی باتیں، اچھا مزاح ہوا کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بالکل سپیریئر سمجھا جائے؟ نہیں، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ دوسروں تک علم پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہے، ان کے ساتھ عام لوگوں کی طرح ہی گزارا کریے، ٹھیک؟ تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہم کو ملتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا الحمدللہ واضح ہوتا تھا لوگوں کے سامنے کہ آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے محسوس کی جاتی تھی، اور اگر آپ غمزدہ ہوتے تو آپ کے چہرے سے اس کو محسوس کر لیا جاتا تھا۔ اگلی حدیث دیکھیے، 3557، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عمر بن ابی عمر نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے 72 قرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث کو آپ لے لیں، اور جیسے کہ حالانکہ الرحیق المختوم میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو حضرت حاجرہ تھی وہ سارہ کی لونڈی تھی، ایکچولی لونڈی نہیں کہنا چاہیے وہاں پر، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کو بطور تحفتن دے دیا تھا، ان کے سارہ ہو سکتا ہے حضرت سارہ جو تھی ان کو دیا ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ دیا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں اگر وہ بادشاہ نے اپنی لونڈی دی ہوتی تو یہ کون سی بڑی بات تھی، لونڈیاں تو اس وقت عام تھیں۔ تو اصل تو بات یہ نا کہ اس بادشاہ نے جب سمجھا وہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ جو آئے ہیں وہاں پر، اور کچھ روایت سے اسرائیلی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس نے حضرت سارہ پر اس نے بری نیت نظر ڈالی تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے بلکہ کوئی خاص لوگ ہیں، تو اسی بنا پر اس نے اپنی کوئی اسپیشل چیز ہی دی ہوگی ان کو۔ تو اس نے حضرت سارہ کو اپنی بیٹی، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو اپنی بیٹی گفٹ کے طور پہ دے دی، تو ان کو لونڈی کہنا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ ہم اسپیشلی ہم مسلمان جو مسلم تاریخ نگار ہے یا مسلم جو ہسٹورینس ہیں ان لوگوں نے تو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ یہودیوں کا لفظ ہے لایا ہوا، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی نسل سے ہیں نعوذ باللہ، اور اسحاق علیہ السلام بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ہیں، اور وہ کیوں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ لونڈی تھی، تو یہ مستشرقین کی پھیلائی ہوئی ان کا پھیلایا پروپیگنڈا ہے، اور اس میں ہم کو ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے اس میں۔ اور یہاں پر اس حدیث سے خود نظر آ رہا ہے کہ رسول اکرم فرما رہے کہ میں شروع سے لے کر، یعنی بریکٹ میں آدم علیہ السلام سے، یعنی شروع سے لے کر برابر آدمیوں کے 72 قرنوں میں، قرن آپ کو معلوم ہوگا نا، جیسے اس کو عربی زبان میں عام ٹرم میں اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے تو 100 سال کو کہتے ہیں، تو جیسے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم والی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، خیر الناس قرنی، تو انہیں رسول اکرم فرما لے کہ اتنے قرنوں سے لے کر کئی، یعنی اتنے قرن گزر گئے ہیں 72، اور 72 بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کثرت فگر، یعنی جو تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بعض وقت 72 کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی یا رسول اللہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو منافع کرنے کے لیے تو قبول نہیں ہوگی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم کی پیدائش تک، تو جو سب سے جو پاکیزہ نسل تھی، سب سے جو بہترین خاندان تھا، اس میں آپ سے ہم پیدا ہوئے، سبحان اللہ. تو جتنے بھی نسب کے سلسلے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بہترین خاندان جو گزرے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام تھے جو ابو العرب کہلاتے ہیں. اس کے بعد عربوں کے جتنے سلسلے ہیں ان سب میں آپ کا خاندان سب سے زیادہ شریف اور اعلیٰ اور عرفہ تھا. آپ کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی شاخ بنی کنانہ سے تھا، پھر قریش سے، پھر بنی ہاشم سے، اور قرن کی مدت باز کہتے کہ 40 سے لے کر 120 سال تک بتائی گئی ہے، یعنی 40 سال سے لے کر 120 سال تک ایک قرن ہوتا ہے، واللہ عالم. لیکن عربوں کی یہ بات مشہور تھی کہ 100 سال ایک قرن ہوتا ہے، وہ عام طور پر یہی لفظ استعمال کیا کرتے تھے ایک قرن کے لیے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آیا شروع سے ابھی تک کے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے بیسٹ، ہمیشہ بیسٹ خاندان میں پیدا ہوتے رہے، ان کے آبا و اجداد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں سے پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک جا کر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لقب دیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ان کے سب سے بیسٹ ہونے کی کیا نشانی ہے، قرآن ہی میں ان کے القابات ہم کو نظر آ جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ تھے. جی ان کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، جی ہاں بالکل، ان کو حنیف کہا گیا ہے، خلیل اللہ کہا گیا ہے، حلیم کہا گیا ہے، اواہ منیب کہا گیا ہے. اور یہ لقب اللہ تعالیٰ نے، جو خلیل اللہ کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، جسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، کلام کیا تھا. اور خطیب شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ داؤد علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو انداز بیان تھا سب سے بہترین کہا جاتا ہے، کہ بہت ہی بہترین انداز بیان تھا شعیب علیہ السلام کا بھی اور داؤد علیہ السلام کا بھی. بہرحال جی اگلی حدیث اب دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 3560. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی، بشرطی کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. جی ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، جزاک اللہ خیر. تو اب یہاں پر یہ حدیث جو ہے اس کو خاص طور سے آپ لوگ انڈر لائن کریں، اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہاں پر آج دو اسپیشل ہوم ورک رہیں گے آپ کے لیے، بلکہ تین ہیں. تو یہ حدیث کو انڈر لائن کریں، اور اس سے آپ لوگوں کو ایک کم سے کم تو بھی 5 سے 10 لائن تک آپ کو یہ لکھنا ہے کہ اس حدیث سے فقہ کے کون سے اصول پتہ چلتے ہیں، کیونکہ اتنے ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے آپ لوگوں کو فقہ پڑھتے پڑھتے. ہم حدیث پڑھ رہے ہیں 3 سال سے، صحیح بخاری پہلے 2 سال ہم نے پڑھی، پھر اب 1 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ جو احادیث تھی ایکچولی فقہی مسائل ہی بیان ہوئے نا اس میں، اور کیوں امام بخاری نے عنوانات باندھے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی. تو اس حدیث سے ہم کو فقہ کے کون سے اصول پتہ چلتے ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو رسول اکرم کا یہاں پر انداز اور طریقہ بیان کیا کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی، بشرطیہ کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. تو آپ کو اپنے یہ جو اس کا جو ہوم ورک ہے اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جمع کرنا ہے، جو آپ کا ای میل ایڈریس تھا نا جس پر آپ لوگوں نے اپنا وراثت والا اسائنمنٹ جمع کیا تھا، وہی والے ای میل ایڈریس پر آپ لوگ اس کا یہ ہوم ورک بھی جمع کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. دوسری اہم بات ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، آپ کو تو فقہ کے اصول لکھنا ہے تو میں وہ یہاں نہیں بتاؤں گی آپ کو، وہ آپ لوگ بتائیے گا. دوسری اہم بات ہم کو یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے، جس میں گناہ کا شائبہ بھی ہوتا، اس سے دور رہتے تھے، اور اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ جو سب سے بیسٹ کوالٹی اگر کسی کی ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا جائے. اب دیکھیں آج سارے پرابلم، ساری جتنی بھی لڑائی جھگڑے آپ کہہ سکتے ہیں، پرخاش کہہ سکتے ہیں، خاندانی فساد، آپس کے تعلقات کی خرابی، یا ملنے جلنے والے دوست احباب، یا ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق، یا ایک نیشن کا دوسری نیشن سے، جتنے بھی جو پرابلمز چل رہے ہیں سب کس وجہ سے ہیں؟ کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بھی ان کے ساتھ ایسا کروں گا. یعنی آج سب سے زیادہ جو چیز جس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو وہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا. آپ کو معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت پر انوائٹ کیا تھا خیبر میں، اور آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، لیکن ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ کو زہر دیا جائے، اور آپ نے بس ایک لقمہ چکھا تھا، لیکن اس کا اثر آپ کو زندگی بھر آخر وقت تک رہا کہ آپ اس کی تلخی یا اس کا زہر کا اثر اپنے حلق میں محسوس کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی جان کے لیے بدلہ نہیں لیا. ہاں، اس کھانے سے جو صحابی کی موت واقع ہوئی تھی، جو آپ کے ساتھ تھے صحابی، تو چونکہ ان کی جان چلی گئی اس زہر سے، لہٰذا آپ نے ان کی جان کے بدلے میں اس سے بدلہ لیا تھا، جان کا بدلہ جان، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کسی سے. ایون اور بھی بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے، طائف کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور بھی ایک نہیں کئی واقعات ہیں جس میں رسول اکرم کی دریا دلی، آپ کا درگزر کرنا، آپ کا افو درگزر ہم کو نظر آتا ہے. تو اب یہ رسول اکرم کی باتیں ہم کو صرف پڑھنے کی حد تک لینی ہے یا اس پر عمل بھی کرنا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی، آج یہ ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، انا کا مسئلہ آتا ہے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں، اور ہم دور کیوں جائیں، ملک در ملک کی بات تو بہت بڑی ہے، اپنے آپس میں ہی اتنے فسادات ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ، یعنی خاندان خاندان میں، بھائی بہنوں میں، بہنوں بہنوں میں. اور ایون ایک شہر میں رہنے والے، ابھی ایک اتنا عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے کہتے ہوئے، ایک علاقے کا، یعنی ایک سٹی کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں جو تنظیم تھی جس کو دار القضا کہتے ہیں، تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تو وہ مسائل کو آپس میں بیٹھ کر بھی حل کیا جا سکتا تھا، لیکن دونوں مسلم گروپس نے جا کر پولیس میں رپورٹ کر دی. اب آپ خود بتائیے کہ کوئی نان مسلم کے دشمنوں کی ضرورت ہے ہم کو مسلمانوں کو؟ ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا رہے ہیں، تو پولیس کو تو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ تم مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہتے ہیں، آپس کی معاملات خود آپس میں حل کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوئی باہر کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو بدلہ لینے کا یا پھر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی، بغض، کینہ، یہ سب اس وجہ سے جتنا مسلمانوں کا خود نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور دشمن نہیں کر سکتے اتنا نقصان. تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اکرم کی سیرت کو صرف زبانی حد تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ کی سیرت سے ایسا فائدہ اٹھانا ہے جس سے ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آئے. تو سب سے پہلے شروعات کہاں سے کریں گے ہم؟ کہ رسول اکرم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، تو ہم کہاں سے شروعات کریں گے؟ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا ہے، کیونکہ رسول اکرم نے کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے. اور لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتیں توڑی جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور بدلہ لیتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کس کے لیے ہو؟ اللہ کی خاطر ہو. جیسے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا کتاب الایمان میں، کہ من اعطی للہ، جس نے کچھ دیا تو اللہ کے لیے، وہ من عن للہ، اور کچھ منع کیا تو اللہ کے لیے. کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے. اس نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا؟ کامل کر لیا. یعنی ایمان کی تکمیل کی نشانی کس میں؟ کہ ہماری دوستی دشمنی سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کی خاطر ہو. تو آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں توڑی جاتی، تب تو ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں آتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ڈر لگتا ہے، کیسے کہیں گے، برا مان جائیں گے. اور رشتے داروں کو تو خصوصاً ہم کبھی کچھ نہیں کہہ پاتے، نہ کہنا چاہتے ہیں. تو لیکن نہیں، آپ اللہ کا نام لے کر بہت ہی نہایت ہی محبت بھرے انداز سے آپ سامنے والے کو اگر سمجھائیں گے، تو ہو سکتا ہے ضرور وہ آپ کی بات مان لے. تو دوستی دشمنی کچھ بھی، کسی کو روکنا، منع کرنا، دینا لینا، سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بالکل بہترین نمونہ ہے، ہم چاہیں تو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت دونوں کامیاب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، حدیث 3561، کہا ہم سے حماد نے، اور ان سے ثابت نے، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا، اور نہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا عطر سونگا. سبحان اللہ، یہ پڑھ کر ایسے دل چاہتے کہ ہم بھی رسول اکرم سے ملاقات کریں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک، اور یہ جو حریر و دیباج ایکچولی ریشم کے کپڑے ہیں جو بالکل نرم و ملائم ہوتے ہیں، کہ اگر آپ ان کو مٹھی میں لے لیں تو مٹھی میں آ جائیں وہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا، آپ کے اخلاق کو، آپ کی نرمی کو، آپ کی نرم مزاجی کو انہوں نے اس طرح سے یہاں پر ڈسکرائب کیا ہے صحابی نے، انس بن مالک نے، کیونکہ آپ 10 سال تک خدمت میں رہے رسول اکرم کی، اور آپ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا تھا رسول اکرم کے اخلاق کا، کیونکہ دن رات آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ آپ کی والدہ نے ماشاء اللہ اتنا عقل مندی کا کام کیا تھا، بہترین کام کیا، آپ کو خدمت میں دے دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی نرم و نازک آپ کی ہتھیلی تھی، یعنی جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تو اس نرمی اور ٹھنڈک کا احساس سامنے والے کو محسوس ہوتا تھا، اور یہ آپ کی نرم مزاجی تھی اصل میں، اور آپ کی خوشبو تو آپ کو یاد ہوگا ام سلیم نے، اور بھی بہت صحابیہ کا ذکر ملتا ہے ہم کو کہ ان لوگوں نے ایک شیشی میں آپ کے پسینے کے جمع کیا تھا جس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، اور یہ رسول اکرم کے تعلق سے معجزہ تھا اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نبی کو عطا کیا تھا کہ آپ کے پسینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو میں تبدیل کر دیا تھا ماشاء اللہ۔ تو یعنی آپ کی طبیعت ویسے بھی بہت معطر تھی، یعنی جو بھی آپ سے ملتا خوش ہو جاتا تھا، معطر مطلب جو دوسرے بھی ان سے مل کر کیا ہو جائیں، ان کو بھی اس کی خوشبو لگ جائے، جیسے جب ہم عطر فروش کی دکان پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کپڑوں میں بھی، ہمارے لباس میں بھی عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو کسی کی بھی شخصیت، جو پرسنالٹی ہے، جو ایک انداز ہوتا ہے کسی کا بھی، کسی کی شخصیت کا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی پرسنالٹی کا اثر سامنے والے پر بھی نظر آنے لگتا ہے، یعنی آپ جب جس کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کی بہت ساری عادتیں آپ اپنا لیتے ہیں۔ تو ایکچولی اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے آج دنیا میں ورک شاپ ہوتے رہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، لوگ اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کماتے ہیں، اور لوگ پے کرتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے کہ اپنی پرسنالٹی کو ہم کس طرح سے بہتر بنائیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سب سے بیسٹ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو رسول اکرم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کریے۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کی کوالٹی پر، آپ کے انداز، اٹھنے بیٹھنے چلنے پر آپ ریسرچ کریے، آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت کس طرح سے بدل جائے گی، کس طرح سے نکھر جائے گی۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں جو سیرت کا مطالعہ ہے نا، وہ انسان کو ایک عجیب ہی اس میں اتار دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم خود رسول اکرم کے ساتھ ہیں، یعنی ایک عجیب سی، ایک مدہوشی، ایک نشہ سا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار پڑھتے جائیں۔ کسی ایک خاتون سے میری اس بات پر بات ہو رہی تھی، ڈسکشن ہو رہا تھا سیرت پڑھنے کے تعلق سے، ہماری بات چل رہی تھی اصل میں، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں سیرت کی کتاب لے کر بیٹھتی ہوں اور میں اس طرح سے کھو جاتی ہوں اس میں، سیرت کی کتاب کے مطالعے میں، حالانکہ میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب، سیرت کی کتاب، لیکن ہر بار جب بھی میں لے کر بیٹھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں سے نکل ہی نہ پاؤں، یا میں وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھانا بنانا چھوڑ دوں، سب کام چھوڑ دوں، لیکن صرف سیرت پڑھتی رہوں۔ اور جتنی بار پڑھو اتنی بار اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ سیرت پڑھنا۔ تو واقعی میں اللہ کے رسول کی سیرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھ دی، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے، یا ان کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو اگر ہم اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے تو ہم کیا کریں، رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نرمی جو تھی، وہ نرمی کو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ آپ جب کسی سے ہاتھ بھی ملاتے تو اس کی ٹھنڈک، آپ کی نرمی کو وہ محسوس کر لیتا تھا سامنے والا، اور وہی آپ کی شخصیت کا اثر سامنے والے پر پڑتا تھا۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام کیسے بدل گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ کوئی تعلیم یافتہ تھے، جاہل لوگ، جہالت جن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو تعصب کا شکار تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار نکال لیتے تھے غیرت کے نام پر، اور اپنی جانیں تک دے دیتے تھے اس کے لیے۔ لیکن رسول اکرم کی رسول اکرم کی تعلیم و تربیت سے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا ماشاءاللہ۔ تو جو بات ہمیشہ کہی جاتی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مونومنٹس نہیں بنائے، کوئی برج دبائی نہیں، کوئی ٹاور نہیں، کسی بھی قسم کے کوئی ٹاور یا بلڈنگس یا کوئی آپ نے کچھ چیز تعمیر نہیں کی، بلکہ آپ نے زندہ نمونے چھوڑے اپنی تربیت کے۔ سبحان اللہ، کہ یہ وہ نمونے تھے جن لوگوں نے آگے چل کر 100-100 سال تک اس کا اثر چھوڑا، یعنی صحابہ نے پھر تابعین کی تربیت کی، پھر تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور تبع تابعین نے پھر ایسے اسلاف ہمارے چھوڑے جن کے راستے پر آج ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کی اپنے صحابہ کی، اور اپنے اخلاق کا اثر صحابہ پر ڈالا کہ وہ لوگ بھی ویسے ہی نرم مزاج بن گئے تھے، وہ لوگ بھی عاجزی کرنے والے، دوسروں سے درگزر کرنے والے بن گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث دیکھیے، اور یہ بھی رسول اکرم کی سیرت کو ظاہر کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی۔ اب یہاں پر ہم کو پڑھ کر، یہاں پر ہمارے لیے اس میں زیادہ سبق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے لیکن پھر بھی ان کے اندر حیا تھی، تو ہم خواتین میں تو یہ کتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے، اور ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ حیا کو خاص طور سے عورت کا زیور کہا جاتا ہے کہ حیا یعنی عورت میں کچھ اور خوبی ہو نہ ہو، نہ اس میں خوبصورتی دیکھی جائے گی، نہ اس نے زیورات پہن رکھے نہیں پہنے وہ نہیں دیکھے جائے گے، اصل جو اس کی خوبصورتی ہے عورت کی وہ کیا ہے؟ حیا. اور یہاں پر رسول اکرم کی جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ کسی پردہ یعنی جو ایک پردہ نشین کماری جو لڑکی ہوتی ہے، آپ دیکھیں انمیرڈ لڑکی کی بات الگ ہوتی ہے اور جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کی بات الگ ہوتی ہے، کیونکہ جو انمیرڈ لڑکی ہوتی ہے اس میں ایک حیا ایک شرم پائی جاتی ہے، وہ اس طرح سے کھلا ڈسکشن نہیں کرتی. تو لیکن یہاں پر رسول اکرم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. سبحان اللہ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ہر ایک میں ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک صحابی جب گزر رہے تھے اور دوسروں نے کہا کہ تم اتنے خاموش کیوں رہتے، اتنے شرمیلے، اتنے شائع کیوں ہو، تو رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑے رکھو، یہی چیز اس کے لیے بہتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا مردوں میں بھی ہونی چاہیے اور عورتوں میں بھی، لیکن سب سے زیادہ حیا کس میں ہونی چاہیے؟ خواتین میں، اور اسپیشلی لڑکیوں میں. اور آپ کو معلوم ہوا کہ پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو بچپن گزرا سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پہلے اسی لیے لڑکیوں کو سامنے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، جب والدین یا کوئی بڑی بوڑھی عورتیں خاندان کی بات کر رہی ہوں تو لڑکیوں کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی باتیں کانوں تک ان کی پہنچ جائے، ان کے اندر سے وہ شرم حیا ختم ہو جائے. تو یہ جو ہے ایکچولی ایک کوالٹی ہے ایک حیا. اور حیا کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کو کتاب الایمان میں پڑھا تھا کہ حیا کیا ہے، صرف شرم سے سر جھکا لینا یا سر پر دوپٹہ اوڑھ لینا یا آنکھیں نیچے کر لینا، بس یہ اتنا ہی ظاہری چیز ہے حیا میں. یہ کیا چیزیں آتی ہیں حیا میں؟ جی ہم نے ایمان سے پڑھا تھا کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں نا، اس میں سے ایک حیا بھی ہے. جیسے اٹھا دیتے تھے بچیوں کو اور بچیاں اس وقت محسوس کرتی کہ کیوں ہم کو کیوں اٹھا دیا یہاں سے، بازو کا جھنجھلاہٹ بھی ہوتی تھی کہ ہم بھی سننا چاہتے، لیکن اٹھا دیا جاتا تھا تاکہ بچوں کے اندر وہ شرم حیا موجود رہے. جی شعیب علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو شعیب علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، ان کے قوم کے ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ مسلمان تھے اور جن کی دو بیٹیاں تھیں جو کہ شرم حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کی جو کوالٹی وہاں پر ہائی لائٹ کی ہے قرآن میں، کہ کچھ اور نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ وہ استحیا، وہ شرم حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. سبحان اللہ. تو حیا میں کیا شامل ہوتا ہے؟ کہ صرف نظریں جھکا لینا نہیں بلکہ آپ کے اندر سے کیا ہو؟ جی جو ہر چیز، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے جو ہر چیز میں نظر آئے گی. حیا یعنی گالی گلوچ کرنا، یہ بھی بے حیائی میں سے ہوگا. اپنے رب سے بھی حیا ہم کو کرنی چاہیے، یعنی تنہائی میں بھی، یعنی ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے ڈرے کہ، کیونکہ سب سے بڑھ کر حیا کا مستحق کون ہے؟ ہمارا رب ہے. جی بد کلامی وہ بھی اس میں آ جائے گی بالکل. تو بے حیائی کی باتیں کرنا، تو حیا آپ دیکھیں لباس میں ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، چال ڈھال میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان ساری چیزوں میں حیا چھلک پڑے گی. لہٰذا ان ساری چیزوں میں حیا کا ضروری ہے خیال رکھنا یا اس کی پاسداری کرنا. جی پوری شخصیت پر اس کا حیا کا اثر ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور اپنے رب سے حیا ہو، صحیح بات ہے، پیرنٹس سے ہو، اپنے ملنے جلنے والوں سے، اور سب سے بڑھ کر پھر آپ دیکھیں کہ آج کل جو سب سے زیادہ جو بے حیائی پائی جاتی ہے گفتگو یا پھر لباس میں پائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں دھیرے دھیرے لباس بھی کس طرح سے پھر بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے اور آپ کے پیر کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو رسول اکرم نے کیا کیا تھا؟ ان کی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کہ وہ اتنے باحیا تھے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. سبحان اللہ، اتنے شرمیلے تھے. کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بہت لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے. اور اسی بعض مفسرین یا بعض سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ ان کی اسی شرم حیا کی وجہ سے انہوں نے بہت عرصے تک شادی نہیں کی تھی، یعنی اتنے وہ شرمیلے تھے. تو رسول اکرم نے اپنا کپڑا پیر کا برابر کر دیا تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا اپنے اندر خوبی ہی رکھتی ہے، یعنی حیا خیر ہی خیر لاتی ہے اور اپنے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتی ہے. تو ہم کو اپنے اندر وہ حیا کو پیدا کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم نے فرمایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار کہتے رہے کہ جاؤ اور نماز کم کراؤ اور نماز کم کراؤ، اور جب پانچ ہو گئی تو تب اور کہا کہ کم کر کے آؤ، تب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اب مجھے کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب سے حیا آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنا یا اللہ تعالیٰ کی بات کو یعنی اپنے فائدے کے لیے اس میں کمی کرتے جانا، یہ بھی بے حیائی میں آئے گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات فرض کیے ہیں وہ ایکچولی ایز ہمارے فطرت ایز اٹ از ہیں، ہماری فطرت کے مطابق اس میں ہم کمی کرتے ہیں تو ایکچولی یہ ہم بے حیائی کا مظاہرہ کریں دیکھا جائے تو ایک طرح سے. تو یہ تمام باتیں اس میں شامل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رسول اکرم کی جو سیرت تھی، جو آپ کی پرسنالٹی تھی، جو آپ کی کوالٹی تھی کہ آپ پردہ نشین، آپ دیکھیں جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت ہی قابل غور ہیں کہ اشد حیام من الازرائی فی قدریہا، کہ کسی پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ تو لڑکیوں کی اصل پھر خوبی کیا بتائی گئی یہاں پر، کہ لڑکیوں کی خوبی کیا ہونا چاہیے، کہ پردہ نشین ہو وہ، اور دوسرے کیا ہو، حیا والی ہوں لڑکیاں۔ تو یہ کوالٹیز دیکھی جائے گی لڑکیوں میں کہ وہ پردہ نشین ہونا چاہیے اور حیا والی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، یعنی اب تو ہمارا دور گزر چکا ہے، جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، ہمارے بچے، ان کے بچے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ حیا کو محفوظ رکھے اور ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی، ایک دو حدیثیں ہم اور دیکھ لیتے ہیں جو خاص اسپیشلی رسول اکرم کی سیرت سے ریلیٹڈ ہی ہیں اصل میں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کا مائک آن کروں گی۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان اور ابن مہدی دونوں نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے اسی طرح بیان کیا اس زیادتی کے ساتھ کہ جب آپ کسی بات کو برا سمجھتے تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ کہ اس سے ایک اور بھی دوسری بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، اگر ہم اس حدیث کو دوسرے انداز سے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اگر ایسا ہوتا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا ہوتا تو آپ اپنے چہرے سے ظاہر کر دیتے تھے، یا آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا، یعنی آپ میں اتنی سادگی تھی کہ آپ کے چہرے پر اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے، اور آپ زبان سے نہیں کہتے تھے، یعنی زبان پر اتنا کنٹرول تھا۔ آپ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، ہم جو ہے بہت جلدی کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، اور اگر بعد میں ہم کو افسوس بھی ہوتے کہہ رہے ہیں ہم اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم نے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان پر اتنا کنٹرول تھا کہ وہ زبان کو تو کنٹرول کر لیتے لیکن چہرے سے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں اس میں بہت ساری بھلائیاں اور خوبیاں ہیں کہ بعض وقت آپ کے چہرے کو دیکھ کر، جیسے وہ بچپن میں یاد ہوگا آپ کو، اکثر گھروں میں مجھے لگتا یہی ہوگا کہ مہمان جب آتے تھے تو اس طرح سے اس زمانے میں فضول خرچیاں نہیں کی جاتی تھی کہ اچھا خوب اڑایا جائے اور خوب ہر اچھی سے اچھی چیز روزانہ کھائی جائے، بلکہ کچھ چیزیں مہمانوں کے لیے پہلے مہمانوں کو دی جاتی تھیں، گھر کے بچوں کو نہیں دی جاتی تھی، پھر اگر بچ جاتا تو گھر کے بچے کھاتے تھے۔ تو وہ ماں کے چہرے سے بچے سمجھ جاتے تھے کہ اچھا یہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ہے نا۔ پہلے مائیں کہتی نہیں تھی اتنا زیادہ، لیکن ان کے چہرے سے اور آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا نہیں، یہ چیزیں مہمانوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہے کہ نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں اصل میں، کہ سب سے پہلے اگر مہمانوں کو ملے نہ ملے لیکن پہلے بچوں کو مل جانا چاہیے، یعنی ہر اچھی چیز ہمارے لیے پہلے، مہمان کو ملے نہ ملے۔ تو پہلے مہمان جب آتے تھے تو ہر اچھی چیز مہمانوں کے لیے ہوتی تھی، اور جب بچ جاتی تب وہ ہم کو ملتی تھی یا پھر بعد میں دی جاتی تھی۔ یعنی ادب اس طرح سے سکھایا جاتا تھا کہ پہلے جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کو اچھی سے اچھی چیز پرووائڈ کی جائے، بعد میں ہم لوگ اس کو لیں۔ لیکن اب تو ہم دیکھتے کہ تہذیب کے انداز ہی بدلتے جا رہے ہیں۔ بہرحال، یعنی جو تھا نا خوب وہی خوب تر ہوا والا معاملہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا اور صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ ناراض ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مشہور واقعہ، کسی کو یاد ہے جو واقعہ میں کہنا چاہ رہی ہوں، کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں اور وہ اپنی بات کہتے جا رہے تھے اور دوسرے صحابی کی نظر رسول اکرم کے چہرے پر تھی۔ یاد آ رہا ہے واقعہ؟ تب اس وقت وہ صحابی نے جواب دیا تھا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جی، یہ جو واقعہ تھا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کو تورات بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے نا، عمر رضی اللہ عنہ، جی ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ کس نے دیا جواب؟ عشرت اور ناہید نے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مزید علم نافع عطا کرے، ماشاء اللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ کر سنا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہ آپ کی ناراضگی کا اثر آپ کے چہرے سے نمایاں ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی نظر آپ کے چہرے پر تھی۔ تب یہاں تک کہ ابو بکر نے کہا کہ عمر، تیری ماں تجھے روئے، تم رسول اکرم کو نہیں دیکھتے؟ تو پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رسول اکرم کے چہرے کا رنگ بالکل چینج تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ رضیت باللہ ربا والاسلام دینا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو ان کو میری شریعت کو فالو کرنا پڑتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں چہرے سے سمجھ جائیں، اور بچوں دیکھیں تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، اور کیوں پتہ نہیں، یعنی آج ہم لوگوں نے دوستی کے بہانے کے بچے جو ہے، ہم بچوں سے فری ہوں اس بہانے، ہم لوگوں نے ایک تربیت کا جو ایک انداز ہے، جو رعب اور دبدبے کا جو ایک وہ ہونا چاہیے تھا، وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بچوں سے ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہو، لیکن یہ بھی نہ کہ بچے آپ کو کہتے نا کہ بڑے بوڑھے کہتے کہ پیروں میں ڈال لیا بچوں نے تو، یہ ماں باپ کو، تو پیروں میں بھی نہ ڈالیں بچے ماں باپ کو کہ جو بچے کہیں ان کی ہر خواہش کو پورا کریں. آپ کا یعنی والدین کا ایک رعب اور دبدبا بچوں پر ہونا چاہیے اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں اس بات پر ہمارے والد یا ہماری والدہ ناراض ہو سکتی ہے. تو بچے والدین کے چہروں سے ہی سمجھ جائیں کہ ہماری والدین ناراض ہیں, لہٰذا وہ جو کام کرنا چاہ رہے تھے اس کو چھوڑ دیں. تو اتنا کم از کم رعب ہونا چاہیے. اور میں تو کہتی کہ یہ تربیت میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ رعب ضرور ہو بچوں پر. یہ نہ ہو کہ فرینڈ شپ کے چکر میں یا ہمارے بچے کے ہم دوست ہیں اس چکر میں بچے آپ کو بالکل ہی بے وقت کر دیں, کوئی ویلیو ہی نہ رہے پھر آپ کی. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اثر تھا چہرے پر, اس سے آپ کی زبان کے کنٹرول کی اہمیت پتہ چلتی کہ آپ کو اپنی زبان پر کتنا کنٹرول تھا, اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے ہی ظاہر ہو جاتا تھا کہ آپ ناراض ہیں یا خوش ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے پھر ہم نے کیا سیکھا, ہم بھی کیا کریں, جس حد تک ہو سکے زبان کو کنٹرول کریں غصے میں اور چہرے سے ظاہر ہو جائے ہمارا اثر, تاکہ کیونکہ بعض وقت جو ہماری بات زبان سے نکل جاتی ہے وہ تیر کی طرح ہوتی ہے اور بعد میں وہ تیر واپس نہیں آ سکتا, وہ کسی کو زخمی کر دیتا ہے. تو لہٰذا کیا کریں, زبان کو کنٹرول کریں اور چہرے سے بھلے ہی ظاہر کر دیں. جی اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے, 3563. مجھ سے علی بن جعاد نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی, انہیں عامش نے, ابو حازم نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا, اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے. سبحان اللہ. اس کوالٹی پر عمل, یعنی جو اللہ کے رسول کی یہ جو عادت تھی اس پر عمل کرنا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگوں کی زبان سے فوراً نکل جاتا ہے, اچھا آج کا کھانا ایسا بنا, آج کا ایسا نہیں بنا, کل کا ایسا بنا تھا. یا ہم اسپیشلی جب دعوتوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو تب بھی ہماری زبان چلتی رہتی ہے. پھر یہاں پر وہی زبان کی بات آ جائے گی کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آتا تھا رسول اکرم کو تو کیا کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, لیکن اس میں عیب نہیں نکالتے تھے. تو ہم بھی کیا کریں کہ, اور بعض وقت ہوتا ہے دیکھیں ہر انسان کی زبان کا جو مزہ ہے ٹیسٹ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زبان بڑی چٹخالے دار ہوتی ہے, اس کو بہت ہی ایسی چیزیں, ڈیلیشیس چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. یعنی انسان کی زبان ایسی بنائی گئی ہے کہ جو صرف مزے کو پسند کرتی ہے, اچھی چیز کو. تو اگر کھانا ہو سکتا ہے پسند نہ آئے, کیونکہ ہر ایک کے کھانے کا انداز یا ان کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے, ہر اسٹیٹ کے کھانے الگ ہوتے ہیں, ہر شہر کے کھانے الگ ہوتے ہیں, یا ہر گھر کے, ایون گھر گھروں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ اگر ایک بیٹی بیاہ کر سسرال جاتی ہے تو سسرال کا کھانا بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے, اور جو سسرال والوں کو اتنے سالوں سے جو کھانے کی عادت ہوتی ہے اب اس کو ہو سکتا ہے بہو کے ہاتھ کا وہ کھانا پسند نہ آ رہا ہو. اسی طرح سے آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کے یہاں کا رواج الگ ہو اور ہمارے یہاں کا رواج الگ ہو, تو ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم کیا کریں گے کہ اگر کھانے میں کچھ فرق بھی ہے یا آپ کو پسند نہیں بھی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ وہ نہ کھائیں لیکن اس میں عیب نہ نکالیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو ہوم ورک ہے, سیکنڈ ہوم ورک, وہ یہ ہے کہ آپ کو کھانے کے 10 آداب لکھنے ہیں کم از کم. تو دو ہوم ورک ہو گئے. اگلی حدیث کا ہمارا ابھی موقع ہی نہیں آیا, ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. جو اگلا میں نے کہا تھا نا, 3 ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے, تو وہ اگلی کلاس میں ہم وہ نیکسٹ ہوم ورک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا ہوم ورک آپ کا کیا ہوا, پچھلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یاد ہے ہوم ورک؟ جی, اس حدیث سے فقہ کے کیا اصول نکلتے ہیں, تو وہ اصول آپ کو لکھنے تھے. اور یہاں پر آپ کو یہ لکھنا ہے کہ کھانے کے 10 آداب, ایٹیکیٹس آف ایٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں کے بچوں نے, بیٹیوں نے سیٹرڈے کلاس میں حصہ لیا تھا تو وہاں پر کئی دفعہ پڑھائے گئے ایٹیکیٹس, کھانے کے آداب پڑھائے گئے ہیں, اس میں سے بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. بہت اچھے ماشاءاللہ پوائنٹس تھے اس میں, ورکشیٹ بھی بہت اچھی بنی ہوئی تھی وہ. تو بہرحال آپ جہاں سے بھی دیکھیں لیکن ضرور دیکھیے, اور اس پر 10 پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے کھانے کے آداب پر. اب میں آپ لوگوں کا مائک کھولتی ہوں, اگر آپ لوگوں کو اس پر کچھ ڈسکشن کرنا ہے, جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں, رسول اکرم کی جو اسپیشل کوالٹیز تھیں اس کو ہم اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں, کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ابھی تک نہیں بولا ہے اب ان لوگوں کا ٹرن ہوگا, جو لوگ بول چکے وہ نہیں اب دوبارہ بولیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.